الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورہ بنی اسرائیل کی ان مذکورہ آیات کی تفسیر ہمارے اس پروگرام کے اندر چل رہی ہے آج جن آیات کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا مال اليتيم کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا بالتی ہی احسن مگر جس طرح کے بہتر طریقہ ہو حتی یبلغ اشدہ حتی کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ اور اپنے عہد کو پورا کرو ان العہد کان مسئولا بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا یتیم عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی منفرد یا اکیلے شخص کے لیے جس موتی کے اندر جس سیپ کے اندر ایک موتی ہو تو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے یعنی ایک اکیلا واحد موتی جو کہ اس سیپ کے اندر موجود ہے شرعی اصطلاح میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو عجیب بات لکھی علماء نے کہ جانوروں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ماں نہ رہی ہو اور انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ رہا ہو جس کی ماں مر جائے بچپن میں اس کو یتیم نہیں کہتے یتیم کے اوپر احسان کرنے کا ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں یتیم پیدا فرمایا یتیم کی پرورش کے لیے بڑے بڑے وعدے جنت کے انعامات کے تو یتیم کے اوپر اتنا زیادہ امفسس اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے حالانکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس کی ماں مر جائے تو وہ زیادہ قابل رحم ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ افسوس کرنا چاہیے یا اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ بچے کی ضروریات کا خیال ماں کرتی ہے لیکن شریعت نے ماں مرنے والے کو یتیم کہا ہی نہیں بلکہ باپ مرنے والے کو یتیم کہا تو اس سے باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں باپ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کتنا بنیادی رول اس کے باپ کا ہوتا ہے باپ کے ذمے بچے کی تربیت لگائی باپ کے ذمے بچے کی تعلیم لگائی رب البیت گھر کا باپ ہوتا ہے رب کہتے ہیں اس کو کہ جو کہ تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں اسی طریقے سے گھر کے اندر جو باپ ہوتا ہے وہ اس گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا سبب بنتا ہے اب یہ ضروریات صرف کھانے پینے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک انسان اس کو آگے بڑھنے کے لیے بڑا ہونے کے لیے صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو باپ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں کہ اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات کیا شریعت نے سکھائی کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اولاد کس کی ہے؟ باپ کی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ شادی کرے، مسلمان گھر میں شادی کرے، حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ننیال بھی اچھا ہونا چاہیے، صرف لڑکی اچھا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس لڑکی کے رشتہ دار بھی اچھے ہونا چاہیے۔ دیکھ داکھ کر کے شادی کرو، خاندان دیکھ کر کے شادی کرو، کہاں پر شادی کر رہے ہو۔ تو تربیت اولاد کی ذمہ داریاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ تو ہم سے جن سے غلطی ہو چکی سو ہو چکی، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر انسان نے غلطی کر لی ہوتی ہے، چاہیے کہ اس کے اوپر افسوس کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ مسئلہ جن سے ہو چکی ان کا نہیں ہے، ان کو تو صرف معافی مانگنی ہے، ان کو تو صرف نادم ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم حاصل ہونے کے بعد اب ہم آگے کیا کرتے ہیں، اس علم کے باوجود کیا ہم آگے بھی وہی اپنی نفسانیت کی وجہ سے شادیاں کریں گے؟ وہی ہم خوبصورتی دیکھ کر کے کتنی ماڈرن ہے اور کتنی جو ہے وہ سو کالڈ آج کی تعلیم یافتہ ہے، اس کی بنیاد پر شادی کریں گے اپنی اولادوں کی، یا خود اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے کیا وہ انہی بنیادوں کے اوپر اب بھی نکاح کرے گا؟ نہیں، اب اس کو علم حاصل ہو چکا، اس کے اوپر حجت قائم ہو چکی، اب وہ ایسی غلطی کرے گا تو اس کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو باپ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے اولاد کی زندگی کے اندر۔ تو باپ اگر چلا جائے تو ایسے شخص کو شریعت نے یتیم کہا۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ ان دو آیتوں میں، جن میں سے پہلی ہم نے ابھی تلاوت کری ہے، میں نواں اور دسواں اور گیارہواں حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم جو ہے مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں۔ سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا، یہ مالی حقوق کا بیان ہے۔ یتیموں کے مال میں احتیاط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں پہلی آیت میں نواں حکم یتیموں کے اموال کی حفاظت اور ان میں احتیاط کا ہے، جس میں بڑی تاکید سے یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پائے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمے ہیں، ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں، صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں، اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکیں، جس کا ادنا درجہ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور زیادہ 18 سال تک ہے۔ ناجائز طریقے پر کسی کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں، دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ جس جگہ کوئی انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، وہاں حق تعالی کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے۔ اس میں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے۔ تو یتیموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا جب باپ مر جاتا ہے تو اب یتیم کی کفالت کس کو کرنی ہے؟ اس کے دو طریقے تو یہ ہیں کہ باپ مرنے سے پہلے کسی کو اپنے اولاد کا وکیل بنا جائے، ولی بنا جائے کہ یہ میری اولاد کی ولایت کرے گا، کفالت کرے گا میرے مرنے کے بعد، اور اگر ایسا نہ کیا باپ نے، اتفاقی طور پر اس کی حادثاتی موت ہو گئی، تو اس نے کسی کو اپنے اولاد کا ولی نہ بنایا، تو پھر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو اس یتیم بچے کا والی بنائے، ولی بنائے، کفیل بنائے، خیال رکھنے والا بنائے. تو ان دو طریقوں سے یتیم کا ولی بنتا ہے. اب یہ ولی جو ہوتا ہے، اس کو اس یتیم کی کفالت کرنے کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن اجر ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ اس بات کا خوف بھی دلایا کہ اگر تم اس کفالت کے اندر کوئی ناجائز کام کرو گے تو تمہارے ساتھ حساب بھی جو ہے وہ سخت لیا جائے گا. کیونکہ یتیم جو ہے یہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جس کا کہ باپ مر چکا ہوتا ہے، اب اس کے بیہاف پر بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہوتی جو کہ اس کے بیہاف پر بول سکے. تم ہی اس کے ولی ہو، تم ہی اس کا سب کچھ ہو. اب تو اب اگر تم اس کے حقوق کی خلاف ورزی کرو گے نا، تو اس کا حساب تم سے اللہ تعالی لے گا. کوئی بندہ تم سے حساب نہیں لے گا، لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ تعالی حساب لینے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالی اس کا تم سے بہت سخت حساب لے گا. تو جس طرح لفظ قریب کو ہم نے پچھلی چند لیکچرز کے اندر ڈسکرائب کیا تھا کہ بھئی ہاؤ کلوز از کلوز، ٹھیک ہے، قریب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی استعمال کیا، اور اس سے پہلے ولا تقرب الزنا کے اندر بھی استعمال کیا تھا. تو قریب نہ جاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یتیم کا مال جو اس کو اس کے والدین کی طرف سے وراثت میں ملا ہو، یہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹی ہوتا ہے. یا اگر کسی نے اس کو ہبہ کیا ہو، تحفہ کر دیا ہو، کوئی مال، کوئی بھی چیز اس کو تحفہ کر دی ہو، تو یہ بھی اس کی پراپرٹی میں آ جاتا ہے. اس سے ایک ضمنی مسئلہ نکلا کہ اکثر اوقات ہمارے بچوں کو کوئی تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً رقم وغیرہ کوئی تحفے میں دیتا ہے، تو یہ رقم جس بچے کو وہ دیتا ہے نا، یہ رقم اس کے ماں باپ کی نہیں بن جاتی، یہ رقم اس کے ذاتی رقم بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹی بنتی ہے. ماں باپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، مطلب ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں تصرف نہیں کر سکتے. رکھنا تو ماں باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھنا تو ماں باپ نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ یتیم کا مال اس کے ولی نے اپنی ملکیت میں رکھنا ہے، اپنی یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے، لیکن وہ ملکیت ولی کی نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ ملکیت اس یتیم بچے کی ہی ہوگی. اس وجہ سے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو جو بھی کوئی پیسے ملے ہوں، تو ان کو آپ الگ سے ان کا نام لکھ کر کے رکھ دیں، یا تو ان کے نام کا کوئی بینک اکاؤنٹ کھول دیں، اس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کراتے رہیں، رکھتے رہیں، یا یہ کہ کوئی لفافہ وغیرہ اس طرح رکھ لیں کہ جس کے اوپر اس بچے کا نام لکھ دیا جائے، اور اس لفافے کے اندر ہی اس بچے کو جتنے بھی ہدایا مل رہے ہیں وہ اسی کے اندر جمع کراتے رہیں. ٹوائز وغیرہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بچے کا ٹوائے ہے، اس بچے کا کھلونا ہے، ٹھیک ہے نا، اس بچے کی ملکیت ہے. اچھا، اب اس سے ایک بڑا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جی زکات کیسے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ زکات جو ہے ویسے بھی لوگ اکثر رمضان المبارک کے اندر ادا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے. تو بچے کی ملکیت کے اندر جو مال ہے، جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اس بچے کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب تک اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر زکات نہیں دے رہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے، آپ اس میں تصرف نہ کریں، آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تصرف کر لیا، تو اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ نے ناجائز تصرف کیا جس کے کہ آپ گناہگار ہوئے، یا یہ ہے کہ اصل میں وہ اس کی ملکیت میں تھا نہیں، بلکہ آپ نے صرف جو ہے وہ زبانی طور پر کہا ہوا ہے کہ یہ اس کی ملکیت کے اندر ہے. یہ والی کرسی دے دیں، یہاں اس کے اوپر بٹھائیے گا سعود صاحب، یہی کرسی نہیں یہ اٹھا کے وہاں رکھ دیں. تو اگر آپ اس کے مال میں تصرف کر رہے ہیں نا تو یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں, اور اگر وہ مال ہے ہی نہیں اس کا تو پھر آپ کے اوپر زکات واجب ہے. ٹھیک ہے نا, ایدھر آف دا ٹو, یا تو آپ اس کے مال میں تصرف کر نہیں سکتے کیونکہ یہ مال اس کا ہے, یا اگر آپ تصرف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ مال آپ کا ہے, تو جب آپ کا مال ہے تو آپ تو بالغ ہیں, آپ کو تو زکات دینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ ابھی رمضان المبارک کا وقت آنے والا ہے اور اس میں زکات لوگ اپنی نکالتے ہیں. تو جو یتیم کا ولی ہے وہ یتیم کو مال سپرد نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی یبلغ اشدہ, جب تک کہ وہ ولیم جب تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مال سپرد نہ کیا جائے, یعنی مال جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا ولی کے. لیکن ولی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات کے اندر پابندیاں لگائیں. ولی کو فرمایا وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں, اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں تو اس وقت ان کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور جس وقت وہ مال تمہارے کنٹرول میں تھا, وہ تمہاری کفالت میں تھے, تو اس میں تم ایسی کوئی غلطی نہ کرنا کہ ان کے مال میں کوئی اچھی چیز ہے, طیب چیز ہے, زیادہ اچھی حالت کی کوئی چیز ہے, تو اس کو تم لے کر کے نا اپنے پاس سے ویسی کوئی چیز جو ہے وہ تبدیل کر دو جس کی حالت اتنی اچھی نہ ہو, کیونکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو بس ریپلیس کر دیا ہے کوئی چیز اس کے مال کے اندر. ٹھیک ہے نا, اس کی چیز لے لی ہے لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے بھی دی ہے, لیکن اس میں بھی خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اچھی چیز تم نے لے لی ہو اور اپنی بری چیز اس کے مال کے اندر تم نے ریپلیس کر دی ہو. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالكم, اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے بھی نہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم نے دونوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپس میں مکس اپ کر دیے ہو کہ جہاں تم اپنا مال استعمال کرتے ہو وہیں کچھ ان کا مال بھی استعمال کرنا شروع کر دو اپنے فائدے کی خاطر, اپنے کھانے کے اندر ان کا مال بھی استعمال کرنا شروع کر دو, بلکہ ان کے مال کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بالکل سیپریٹ رکھو, یتیموں کے مال کی اکاؤنٹنگ بالکل سیپریٹ رکھو, اپنے مال کی اکاؤنٹنگ بالکل سیپریٹ رکھو. ان کے مال کو ان کی پرورش کے اندر بے شک خرچ کر سکتے ہو, ان کا مال انہی کے اوپر تم خرچ کر سکتے ہو, لیکن ان کا مال جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. تو اس مکس اپ کرنے سے بھی منع کر دیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس اپ نہ کرو. انہ کان حوبن کبیرہ, بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے. حوبن کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی بری قسم کے گناہ کے لیے آتا ہے. مشائخ نے لکھا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک تفسیر ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے جو ہے وہ انسان کھا لے. اب یہاں پر چند باتیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا یتیم کی کفالت کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات چند ایک یہ ہیں کہ ہمارے گھرانوں کے اندر ایک تو یہ یعنی یتیم کی کفالت کسی کے پاس آنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے نا کہ جی خاندان کا کوئی شخص دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے, اب اسی خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں اس یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں. اس دور زمانے کے اندر جب سے یہ انڈسٹریلائزیشن آئی ہے اور میٹیریلزم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس وجہ سے جو خاندانی سسٹم ہوتا تھا, ٹرائبل سسٹم جو ہوتا تھا, قبائلی نظام جو ہوتا تھا, یہ اب فریگمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے یا تقریباً ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. یہ لوگ ایک ملک کے اندر اب نہیں رہتے, شہر میں رہنے کی تو دور کی بات, ایک ملک کے اندر بھی یہ خاندان کے لوگ نہیں رہتے, بلکہ خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ ملکوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے ان ملکوں کے اندر بڑی تیزی سے منتقل ہو چکے ہیں جن ملکوں کے اندر زیادہ مال ہے, زیادہ پیسہ ہے, زیادہ اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. تو اس وجہ سے خاندانی شیرازہ جو ہے وہ بری طریقے سے بکھر چکا ہے. تو اب کسی کا انتقال اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کے خاندان کے دوسرے افراد پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں, تو اب وہ اس کے یتیموں کا کیسے خیال کریں گے؟ تو اس وجہ سے یتیموں کا خیال کرنے کا نظام جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی گھر کے بڑے کا انتقال ہو, کسی باپ کا انتقال ہو, تو اسی خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں اور پھر وہ اس میں تمام حقوق کا خیال رکھیں. وہ اپنے خاندان کا بچہ ہے یا بچی ہے اور اس کے ماں باپ کا ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ کیسے تھے, نیک تھے, ہمارے خاندان کے تھے, تو ان کے ساتھ تو پھر بھی یہ خاندانی ایفیلیشن ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو کہ اپنے خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ انتقال کر جائے اور اس کے بچوں کی کفالت ذمہ لینی ہو, بلکہ اوور آل کسی سوسائٹی یعنی سوسائٹی کے کسی اور بچے کا کفالت لینی ہو, تو اس سے نہ اس دور کے اندر لوگ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں, بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں, اور اس کے اندر جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے جو یعنی خاندان کی خصوصاً عورتیں ہوتی ہیں یا دوسرے بڑے ہوتے ہیں, وہ اس کو بہت زیادہ ڈسکرج کرتے ہیں کہ بھئی تم کسی یتیم کو, کسی آرفن کو تم اپنی کفالت میں نہ لو. اور اس کے لیے ایک مشہور محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کیا پتا اس کا باپ کون ہو, کیا پتا اس کی ماں کیسی ہو. تو سانپ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ سپولا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کا باپ جو ہے وہ سانپ کی طرح ہو, تو اب بچہ جو ہے وہ بھی اسی کی طرح کا ہوگا, کیونکہ جینیٹکس سے جو ہے وہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں ٹرانسفر ہوتی ہیں جنریشن ٹو جنریشن. تو اب ہمیں نہیں پتا یہ کس خاندان کا ہے, اس کا حسب نسب کیسا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, کیا اس کی کوالٹیز ہوں گی. اس وجہ سے نا یتیموں کو اپنی کفالت میں لینے سے بہت زیادہ ڈسکرج کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس ایسی یعنی ریسورسز ہیں, اس کے پاس مال پیسہ ہے, اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کر سکتا ہے, تو اس کو یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے اس کے ثواب کی وجہ سے. اور بہت سارے ایسے کپلز بھی ہیں اس دور کے اندر, خصوصاً یہ چیز زیادہ مشاہدے میں آ رہی ہے کہ لاولد لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے معاشرے کے اندر. پہلے آن دی ایوریج جو ہے وہ بڑی تعداد میں اولادیں ہوا کرتی تھیں. آپ دیکھیں گے اپنی جنریشن سے پیچھے والی جنریشن کو دیکھیں یا ان سے پیچھے ایک اور جنریشن کو جا کر دیکھ لیں, ہمارے جو دادا دادی نانا نانی والی جنریشن تھی ان میں ایک ایک گھر کے اندر 7 بچے نارمل تھے, کسی کے یہاں 9, کسی کے یہاں 10, کسی کے یہاں 12. ہم سب کی نانا نانی دادا دادی میں ہی معاملہ تھا. اس کے بعد اگلی جنریشن میں دیکھیں جو ہمارے والدین کی جنریشن تھی, اس میں دیکھیں کوئی اگر 7 بچوں والا مل جائے تو اس کے اوپر لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں کہ وہ اتنے سارے 7 بچے, 8 بچے ہیں ان کے, کیونکہ کسی کے نہیں ہوتے. ایوریج کتنی ہے ہمارے والدین کی جنریشن میں؟ 3 بچے. زیادہ سے زیادہ کسی کے گھر میں ہو گئے تو 4 یا 5 بچے, اس سے زیادہ بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جبکہ ہماری جو جنریشن ہے اس جنریشن میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے خاندان 1 یا 2 بچوں والے نظر آئیں گے, بہت کم نظر آئیں گے جن کے یہاں 3 یا 4 بچے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایسے خاندان بہت سارے نظر آ جائیں گے میرڈ کپلز کے جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, بالکل 0 اولاد. تو ایسی تعداد جو ہے وہ میرڈ کپلز کی بڑھ رہی ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غذا کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا یہ کہ لوگوں کا لائف سٹائل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, باپ بھی جاب کر رہا ہوتا ہے, ماں بھی جاب کر رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے اولاد کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے, یا وقت نہیں ہوتا کہ جی پالیں گے کیسے ان کو, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, یا یہ کہ ایسی لائف سٹائل بن گیا ہے کہ جی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ چیزیں زیادہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کم اولاد کے اوپر گزارا کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدہ اس کے نعرے بھی لگائے گئے کہ دو بچے ہی اچھے، دو بچے خوشحال گھرانہ وغیرہ قسم کے لوگوں کو بہت ساری باتیں پڑھائی گئیں. یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت غذاؤں کے اندر ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ جن سے لوگوں کی جو تولیدی صلاحیت ہوتی ہے وہ میڈیکلی کم ہو جائے. ایسی بھی کلیمز ہم نے سنے، اچھے خاصے ریسپیکٹڈ لوگوں سے سنے، کہ پانی کے اندر ایسے قطرے ملائے جاتے ہیں یا کھانے کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بچے ہو ہی نہ سکے، آٹومیٹیکلی کم ہو جائے. خیر، واٹ ایور بی دا ریزن، یہ ہماری بحث نہیں ہے، لیکن اگر ایسے کپلز ہوتے ہیں تو وہ کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے اگر لے لینا تو ان کو بہت زیادہ اجر مل سکتا ہے اور کسی کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہوتی ہے جس کے اندر یتیم کی کفالت کے اوپر بے انتہا اجر کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس سے ڈسکرج کیا جاتا ہے ہمارے خاندانوں میں کہ نہیں، ایسا سوچو بھی نہ، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس مخالفت کے بعد بھی جو ہے نا کوئی ایسا قدم اٹھا سکیں، ورنہ اس مخالفت کی وجہ سے پھر وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. جہاں تک جینیٹکس کا تعلق ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے آیا، کس باپ کا ہے، کس ماں کا ہے، اس کے اندر بری کوالٹیز آئیں گی، تو بھئی ہو سکتا ہے ایسا ہو، بری کوالٹیز ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن اچھی کوالٹیز بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. بری اور اچھی کوالٹیز ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے دونوں طرح کی کوالٹیز انہیرٹ کرتا ہے، ہمارے بچے بھی ہم سے دونوں طرح کی کوالٹیز انہیرٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اس بچے کی شروع سے اچھی تربیت کی جائے جیسے کہ دین اسلام نے تربیت کرنا سکھایا ہے، تو اچھی کوالٹیز بری کوالٹیز کے اوپر غالب آ سکتی ہیں، اچھی کوالٹیز بری کوالٹیز کے اوپر غالب آ سکتی ہیں. جب صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے تو ان سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ جنریشن کوئی نیک جنریشن تھی، وہ کوئی پاکیزہ جنریشن تھی. صحابہ کرام کے جو والدین ہوا کرتے تھے ان کے ہاں تو کیا کیا خونخوار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. کسی کے قتل کی وجہ سے، پچھلے ہفتے اپنی بات سنی تھی نا کہ ایک بندہ کسی کو قتل کرتا تھا، اس کا بدلے لینے میں پورے پورے خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا، کتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا ایک بندے کے قتل کے بدلے میں. جنگیں ہوا کرتی تھیں، پانچ پانچ سو سال تک جنگیں چلا کرتی تھی بے وقوفی کی کسی بات کے اوپر. ناجائز تعلقات جو تھے وہ عام تھے اس معاشرے کے اندر. یعنی کون سی ایسی برائی تھی کہ جس برائی کے اندر وہ معاشرہ مبتلا نہیں تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام کی تربیت غالب آ گئی تو یہی لوگ بنے نا دنیا کے بہترین انسان، دنیا کو جنت کا راستہ دکھانے والے یہی لوگ بنے نا جن کے والدین جو تھے وہ اس قسم کی زندگی گزارا کرتے تھے. تو بھئی جب خیر غالب آ سکتی ہے برائی کے اوپر، تو اب یہ اس بات سے ڈرنا کہ جی پتہ نہیں کیسے ہیں یہ، کیا رنگ دکھائیں گے آنے کے بعد، تو یہ تو اپنی کمزوری ہے نا اصل میں. نہ تو ہم نے تربیت کرنی سیکھی، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم تربیت کرنی سیکھیں، تو اتنی بڑی خیر سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر لینا، اپنے خاندان کے لوگوں کو محروم کر دینا کہ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک انجانا خوف، اس انجانے خوف کی وجہ سے. اب اس کے اوپر کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا کسی یتیم کو مت لینا اپنی کفالت میں، تم ایسا کرو کہ تم اپنے بھائی کے بیٹے کو کفالت میں لے لو، تم اپنی بہن کے بیٹے کو اڈاپٹ کر لو. یہ کس قسم کا حل ہے بھائی؟ بھائی کے بیٹے کو اڈاپٹ کرنا یہ کون سی اڈاپشن ہوتی ہے؟ اس کو بھی پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ جی میرا باپ زندہ ہے، اسی خاندان کے اندر، اسی شہر میں یا کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ میری کیوں نہیں کفالت کر رہا؟ اس بچوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرا باپ موجود ہوتے کے باوجود جو ہے میں کسی اور گھر کے اندر کیوں رہ رہا ہوں. تو اس قسم کے بیوقوفی کے جو حل ہوتے ہیں نا یہ ہمیں نہیں دینے چاہیے. اسی وجہ سے بات بار بار سمجھاتے ہیں کہ مشورہ اہل مشورہ لوگوں سے کیا جاتا ہے. خالی خاندان کے بڑا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ مشورہ دینے کے بھی قابل ہو گئے ہیں. دھوپ میں بال سفید کر لیے، اب مشورہ جی میں ہی دوں گا، علم ہے نہیں. جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا وہ کیا چاہتا ہے, اس کا علم کس کے پاس ہے؟ 60 سال کے بوڑھے کے پاس ہوتا ہے اس کا علم, کہ چونکہ 60 سال گزار چکا ہے دنیا میں اس وجہ سے اس کو پتا ہے کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے. یا جس نے اس علم کو سیکھا ہوتا ہے اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے. تو علماء کو پتا نہیں ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے, کیا سمجھا ہوا ہے اپنے علماء کو. چند ریچولز کرنے والے لوگ جو ہیں, کرا دینے والے جو لوگ ہیں نا, وہ عالم ہیں, وہ مولوی ہیں. چند ٹکرے مارنا جنہوں نے سکھا دیا وہ مولوی بن گئے, وہ عالم بن گئے. پوچھ کے نہیں چلنا ہم نے ان سے, مشورہ ہم نے ان سے نہیں کرنا. تو پتہ نہیں کیا ہے یہ دین ہمارے لیے, کیا حیثیت کیا ہے اس دین کے ہمارے لیے, چاہتے کیا ہم کرنا اصل میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم والوں سے مشورہ کیا کریں, جہلا سے مشورہ نہ کیا کریں صرف خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے. کچھ خاندانوں میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے کہ اپنے گھر کے باہر کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں کرنا مشورہ. بلکہ مشورہ تو کیا ہی جاتا ہے صرف گھر والوں سے, اور کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا. یہ اصول ہے ان کی زندگی کا. تو یا تو یہ کہ جی اپنے ہی خاندان کے کسی شخص کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے, یا یہ کہ عجیب و غریب قسم کے ہمارے پاس سولوشنز ہوتے ہیں, یا یہ کہ فلانے کی فلانے سے پہلے شادی کروائیں گے, پہلے ہم شادی کروائیں گے اور پھر شادی کے بعد جو اولاد ہوگی نا اس کی اولاد کو ہم ان سے لے لیں گے. یعنی حد ہو گئی, حد ہو گئی کہ لوگوں کی زندگیاں پلان کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ادھر ادھر شادی بھی ہم ہی کروائیں گے, اولاد بھی, یہ بھی خود ہی اولاد بھی ہم ہی کروائیں گے. پھر ان کی خدا بننے کا اتنا شوق ہے تو اولاد بھی خود ہی کرواؤ نا ان کی, ان کی اولاد کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ان اولاد کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے. بھائی اتنا آسان نہیں ہے یہ چیزیں, یہ انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں. وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی انسان کا بچہ ہوتا ہے, اس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو معاشرے کے اندر یتیم ہیں ان کی اگر کفالت اپنے ذمہ لیں گے تو ان کی زندگی بھی سنورے گی اور ہماری زندگی بھی سنورے گی. اس دنیا کی زندگی بہتر ہوگی, آخرت کی زندگی بہتر ہوگی. ہاں البتہ دینی مسائل سیکھنے ضروری ہیں کہ یتیم کی آپ کفالت اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کا شرعی وارث نہیں بن جاتا, اور نہ وہ یتیم جو ہے آپ کی شرعی اولاد بھی نہیں بن سکتی. تو اس وجہ سے یتیم جب بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, تو اس یتیم کے ساتھ بھی پردہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بچی کی کفالت لی ہے تو جب بچی بالغ ہوگی تو جو اس کا فوسٹر پیرنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کفالت کرنے والا باپ ہے, اس باپ سے اس بچی کا پردہ ہوگا. لیکن اس سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے جو کفالت کرنے والی ماں ہے وہ اس بچی کو, یا اگر بیٹا کفالت میں لیا ہے تو اس کو اگر کسی طریقے سے نرس کر دے, کوئی میڈیکل ٹیکنالوجی یوز کر کے اگر وہ نرس کر دے, دودھ پلا دے, تو وہ اس کی رضائی اولاد بن جاتا ہے. اور یہ رضائی اولاد سے نہ اس کا اپنا پردہ ہوگا نہ اس کے شوہر کا پردہ ہوگا, یعنی وہ پھر اس کے رضائی باپ اور رضائی ماں بن جائیں گے. لیکن وراثت کا مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ یہ اس کے شرعی وارث نہیں بنیں گے. شرعی وارث وہی ہوں گے کہ جو شریعت نے ڈکلیئر کر دیے ہیں, جیسے اس کے جو بھائی بہن ہیں یا ماں باپ ہیں, جو بھی شرعی وارث ہوتے ہیں ان کے, انہی کو وراثت میں لے گی. لیکن یہ 1/3 مال کے اندر وصیت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو 1/3 مال ہے وہ اس بچے کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اس بچے کو دے دیا جائے تو وہ جتنا مال ہوگا وہ سارا کا سارا اس بچے کو مل سکتا ہے, یا اپنی زندگی میں جتنا چاہیں اس کو ہبا کر دیں, سارا کا سارا مال اٹھا کر اس کو ہبا کر دیں, یا 50% اس کو ہبا کر دیں, وہ اس کی ملکیت بن جائے گا. لیکن وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. دین اسلام نے ہمیں یتیموں کی کفالت کا جو نظام دیا ہے اس سے زیادہ خوبصورت نظام اور کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہ کوئی بھی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, جنت کمانا چاہتا ہے, وہ اس کے اندر غلطیاں نہیں کر سکتا. جبکہ یہ ساری جو ہدایات ہیں یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس قرآن نہیں ہے, ان کے پاس نبی علیہ السلام کی زندگی بطور ماڈل کے نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سسٹم ہے جس کو کہ فوسٹر کیئر سسٹم کہا جاتا ہے, اور یہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر باقاعدہ ایک نظام ہے کہ جن کو کہ ہم بہت زیادہ اچھا نظام والا ملک سمجھتے ہیں, امریکہ ان یورپ کے دوسرے ممالک. تو فوسٹر کیئرنگ جو ہے وہاں پر اچھا خاصا ایک نائٹ میئر بن جاتا ہے کہ جو بچے فوسٹر کیئر کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر خدا خوفی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ دین کی طرف سے ایسی پابندیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں لگائی گئی ہیں. تو اس وجہ سے اکثر اوقات, ہمیشہ نہیں, کچھ فوسٹر پیرنٹس جو ہوتے ہیں یعنی جو ولی ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو جو اپنی کفالت میں لیتے ہیں, وہ اچھا خیال کر بھی لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ فوسٹر کیئر کے اندر جو بچے جاتے ہیں ان کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ عذاب کا شکار بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے بچوں کے واقعات پڑھنے کو جو سننے کو ملتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک فوسٹر ہوم میں وہ جاتے ہیں, یعنی ایک خاندان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی حکومت ان کو ان کے حوالے کرتی ہے کہ جی آپ اس کا خیال کریں گے, وہاں پہ بات نہیں بنتی, پھر وہ وہاں سے نکل کے کسی دوسرے فیملی کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر بھی بہت زیادہ ابیوز ہوتا ہے, یا بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کا تو کوئی سسٹم ان کے پاس ہے نہیں, تو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ بری طریقے سے بہیو کرتے ہیں, یا ماں باپ بہت بری طریقے سے بہیو کرتے ہیں, بالآخر وہاں سے بھی ان کو نکل کر کے کسی تیسرے گھر میں جانا پڑتا ہے, وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے نکل کر کے چوتھے گھر میں جانا پڑتا ہے. تو ایسی ہارر سٹوریز وہاں پر بہت عام ہیں. پچھلے دنوں میری وائف نے کسی کے واقعہ پڑھا, عجیب واقعہ تھا, عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک امریکہ کے اندر ایک فیملی کا پتہ لگا کہ جس کی بچی اپنی, یعنی وہ فوسٹر پیرنٹس نہیں تھے, وہ وکیل نہیں تھے, وہ اصلی پیرنٹس تھے اس بچی کے. ایک بچی تھی ان کی اور چار ان کے لڑکے تھے. پتہ نہیں کیا وہ مینٹل پیشنٹس تھے کہ وہ اپنے بچوں پر بہت تشدد کرتے تھے. بڑا سا ان کا کوئی گھر تھا, اس گھر میں انہوں نے لڑکوں کو تو رکھا ہوا تھا اوپر, لیکن بچی کو انہوں نے پیدائش سے لے کر کے 7 سال تک اپنے گھر کی بیسمنٹ میں ایک کتے کا جو کیج ہوتا ہے نا, جس کے اندر کتے کو بند کر کے رکھا جاتا ہے, اس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا 7 سال کی عمر تک. امیجن کریں 7 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے. کتے کی طرح انہوں نے کیج کے اندر باندھ کر کے اپنی بیسمنٹ میں رکھا ہوا تھا. جب 7 سال گزرے اس کی پیدائش کے بعد, تب جو ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ کچھ انہوں نے کیا, تو وہ لڑکا جو ہے وہ ننگے پیر برف کے اوپر بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا, اور پولیس اسٹیشن میں جا کر کے جب اس نے سب کچھ بتایا تو پھر پورے کے پورے پولیس والے اور جو کیئر والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ان کے گھر میں آئے. جب انہوں نے تلاشی لی تو پتا چلا یہ بچی جو ہے وہ 7 سال سے بیسمنٹ میں رہ رہی تھی کتے کے کیج کے اندر. لیکن جب وہ ان کے پاس اب آ گئی گورنمنٹ کے پاس, اب گورنمنٹ کیا کرے, ان پیرنٹس کے پاس تو واپس نہیں بھیجنا, ان پیرنٹس کو کتنی سزا ہوئی آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے چار لڑکوں کے ساتھ اور اس ایک لڑکی کے ساتھ جو یہ سلوک کیا, ان والدین کو 1 سال قید کی سزا ہوئی, 1 سال قید کی سزا, اور اس 1 سال کے بعد وہ باہر. لیکن بچے تو ان کو واپس نہیں ملیں گے. بچوں کو ماں باپ سے چھیننا جو ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی خاص اس سے ایک تمغہ ملتا ہے کوئی. وہاں پر جو سگے ماں باپ ہوتے ہیں نا, ان سے اگر کبھی غلطی سے بھی بچے کو چوٹ لگ جائے نا, اور بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل لے کر کے جائے اور ہاسپٹل والوں کو شک ہو جائے کہ جی یہ ماں باپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے بچے گئے. ہمارے اپنے قریبی دوستوں میں ایسا ہوا, بہت ہی اچھے نیک, بہت ہی سافٹ پیرنٹس, ان کے بچے کو چوٹ لگی باتھ روم کے اندر, وہ بچے ان سے لے لیے گئے کہ جی تم اس قابل نہیں ہو کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکو, اور نہ جانے پہ 2-3 کتنے سال ان کو لگے, بالآخر جا کر کے وہ بچے ان کے پاس واپس آئے. پوری کمیونٹی ان کو سپورٹ کیا, کتنی پٹیشنز ان کے حق میں لکھی گئیں, تب کہیں جا کر کے بہت عرصہ گزرنے کے بعد پھر ان کو واپس ملے بچے. تو بچوں کا لے لینا تو بہت ہی آسان کام ہے وہاں پر. تو بچے انہوں نے لے لیے اپنے پیرنٹس سے. اب وہ بچے کا کیا کریں؟ اب وہ بچے جائیں ایک فوسٹر کیئر پیرنٹ کے پاس, ٹھیک ہے, کہ بھائی جو آتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کہ جی ہمیں بچے چاہیے, ہمارے پاس بچے نہیں ہیں تو ہم بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے نام لکھوا دیتے ہیں فوسٹر ہومز میں. تو جب فوسٹر ہومس کے پاس بچے آتے ہیں تو پھر ایسے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہی ہے, آپ لینا اپنے کیئر میں. تو اب وہ بچی ایک پیرنٹ کے پاس گئی, اب جیسی اس کی 7 سال کی زندگی گزری تھی وہ کیا بنی ہوگی, کتی بنی ہوگی نا, جس قسم کی کوئی چیز بنی ہوگی, انسانیت تو اس کو نہیں سکھائی گئی ہوگی, تو اس نے کیسے بہیو کیا ہوگا, کیا ہوگا. جیسا بھی بہیو کیا, ایک جگہ سے پھر اس کو بلاخر نکالا گیا, وہ دوسرے کی جگہ گئی, دوسری جگہ سے نکالا گیا, تیسری جگہ گئی, اس طرح سے 3-4 ہاؤسز اس نے چینج کیے جب تک کہ وہ بڑھ کر کے جوان ہوئی. اس سے کسی نے انٹرویو کیا کہ بھائی تمہاری زندگی کیسی گزری, تو کہتی ہے کہ جو میری پہلی زندگی تھی نا اس کے اندر مجھے فزیکل ٹارچر ہوتا تھا, اور یہ جو میری فوسٹر کیئر والی زندگی تھی اس کے اندر میں مینٹل ٹارچر کا شکار ہوتی تھی, کبھی یہاں کبھی یہاں, کبھی کوئی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے, کوئی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے زندگی, جس نے بنائی ہے نا یہ کائنات, جس نے ہمیں بنایا ہے, اگر ہم اس کے اشاروں کے مطابق نہیں چلیں گے بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے چلیں گے, ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے, اور ہم ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں, ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں, ان کے جیسے جو ہے وہ لباس بھی پہنتے ہیں, ان کے جیسے جو ہے وہ ٹھمکتے بھی ہیں, ان کی جیسی جو ہے وہ ہم نے چال بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے, ان کی ساری تعلیم جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو کے اوپر ٹھوسنے کے اوپر اپنی ساری زندگی کی صلاحیتیں خرچ کر دیتے ہیں, کہ جو انہوں نے نصاب بنا کر کے ہمیں ہینڈ اوور کیا ہے, جو انہوں نے اپنی لینگویج جو ہے وہ ہمیں ہدیے میں تحفے میں دی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو وہی لینگویج سکھانی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو انہی کا بنایا ہوا نصاب سکھانا ہے, تب کہیں جا کر کے وہ کامیاب بنیں گے اس دنیا کے اندر, تب کہیں جا کر کے وہ انسان بنیں گے اس دنیا کے اندر. لعنت ہے ہمارے اوپر, لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے ہماری, یہی ہے ہماری رحمت کی دوری کی وجہ. جنہوں نے اللہ کو مسترد کر دیا, جنہوں نے اللہ کے رسول کو مسترد کر دیا, ہم نے ان کو کامیابی کا وسیلہ بنایا ہوا, اپنا ان کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہوا. کیا چاہتے ہیں ہم؟ اس سوچ کی وجہ سے نا, اگر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے نا صرف اس سوچ کی وجہ سے, تو حق بنتا ہے ہمارے پروردگار کا, ہمارے پروردگار کا حق بنتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے ہمیں صرف اس سوچ کی وجہ سے, عمل کو بھی نہ دیکھا جائے گا. کیا سوچ ہے ہماری, کتنی گندی سوچ ہے ہماری, کتنی گندی سوچ ہے ہماری. تو پہلے تو ہمیں سوچ سے توبہ کریں, اعمال کی بات بعد میں آئے گی. ابھی تو بچوں کو یہی سمجھانے میں لگا ہوا ہوں میں 2-3 ہفتے سے کہ ایمان ہوتا کیا ہے, وہ سارے کے سارے جواب میں یہی لکھ رہے ہیں کہ جی عمل نہ کرنے کو ایمان کہتے ہیں, سارے جواب میں یہی لکھ رہے ہیں کہ جی ہی از ناٹ ڈوئنگ وٹ ہی از سپوز ٹو ڈو. اپنے بچوں کو یہ تو سکھائیں پہلے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اور عمل کیا چیز ہوتی ہے, یہ فرق تو بتائیں پہلے اپنے بچوں کو, پہلے صاحب دل تو بنائیں پھر صاحب مل بے شک بنائیں. کھانے پینے سے منع کوئی تھوڑی کیا ہے, کمانے سے منع کوئی تھوڑی کیا ہے, ایمان تو سمجھا دیں, ایمان ہوتا کیا ہے, واٹ ایمان از اینڈ واٹ ایمان از ناٹ, ایٹ لیسٹ اتنا تو اپنے بچوں کو سکھا دینا چاہیے. ہماری اس طرف ہی توجہ نہیں ہے, اور دنیا کی خاطر دنیا جہاں کے اندر تماشے کرتے پھرتے ہیں ہم لوگ. تو ایک تو ہوتا ہے وہ یتیم کہ جس کا باپ مر جائے, اور ایک وہ بھی یتیم ہوتا ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو لیکن باپ ہونے کی ذمہ داریاں پورا نہ کرے. ایک وہ بھی یتیم ہوتا ہے جس کا باپ زندہ ہو لیکن باپ والی ذمہ داریاں پورا نہ کرے, وہ بھی یتیم ہوتا ہے, اور وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ بچہ کہ اس کے اوپر ترس کھایا جائے. تو اپنے زندگی میں اپنے بچوں کو ہمیں یتیم نہ کرنا چاہیے, ہمیں ان کی کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے, ہمیں ان کو اپنا وقت بھی دینا ہے, ان کے تمام اخراجات کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے, ہم نے ان کی جو احساسات ہیں محسوسات ہیں ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رب البیت بنایا ہے, ان کی فیلنگز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے, ان کی تعلیم ان کی تربیت, ہم نے ان کو محبت کرنی سکھانی ہے, انسانوں سے محبت کیسے کرتے ہیں, اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں, ہم نے ان کو انسان بنا رہے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو یتیم کے طور پر ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں، ہم نے ان کو خدمت کرنی سکھانی ہے کہ خدمت کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، سچ کیسے بولتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ دنیا طلبی کے راستے کے اوپر ڈال دینا، اللہ کی نافرمانی کے راستے کے اوپر ڈال دینا، قیامت کے دن یہ ہماری گردن پکڑیں گے، ہمیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، یہ ہماری نمازوں کو نا ہم سے دور کروا کے چھوڑیں گے۔ جو ہم اپنے زندگی کے اندر نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں، نفلیں پڑھتے پھر رہے ہیں، یہ اولادیں جو ہیں نا وہ ہم سے چھنوا کے چھوڑیں گی۔ ہم ان اولادوں کے حقوق ادا کریں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوست پہلے یہ جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، کیونکہ ہمارے مشائخ کی سنت ہے، اور البرکت مع اکابرکم کی برکت جو ہے وہ اکابر کے ہی طریقے کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ توبہ کے کلمات آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ دل کے اندر اپنی تمام زندگی کے گناہوں سے، غلطیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں، اور پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہمارے مشائخ معمولات بتاتے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے۔ کل 6 معمولات ہیں، ان میں سے 3 پڑھنے کے معمولات اور 3 کرنے کے معمولات ہیں۔ پڑھنے کے 3 معمولات یہ ہیں کہ پہلے، سب سے پہلا معمول ہے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا معمول ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا پڑھنے کا معمول ہے روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا۔ ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر ایک نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو استغفار، درود شریف، قرآن شریف، یہ 3 پڑھنے کے معمولات ہو گئے۔ کرنے کے 3 معمولات ہیں۔ سب سے پہلا وقوف قلبی، یعنی ہاتھ پیر کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کی طرف انسان کا ہر وقت دھیان رہے۔ دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہوتا ہے، یہ ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اس کو آپ نے اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرنا، یہ تو پہلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ نے اپنی عقل کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی سوچ کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو اس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، چاہے کسی بھی شکل کا گناہ ہو، جھوٹ بولنے سے لے کر کے کافروں کی نقالی تک، یہ سارے گناہ ہیں۔ تو علم اور ارادے کے ساتھ ان تمام گناہوں سے انسان اجتناب کرے، یہ وقوف قلب بھی کہلاتا ہے۔ جب آپ نے کوئی گناہ کر لیا علم ارادے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ معمول نہیں کیا۔ جیسے 100 دفعہ استغفار نہیں پڑھانا تو استغفار والا معمول نہیں کیا، اسی طریقے سے اگر علم اور ارادے سے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی نہیں کیا. تو وقوف قلبی یہ ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. اگر کبھی ہو جائے تو استغفار کر لیں. کرنے کا پہلا معمول ہوا وقوف قلبی. کرنے کا دوسرا معمول ہوا مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کرنی ہے, آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ نیت ہو گئی کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے 15 منٹ 20 منٹ اتنی دیر اس آواز کو سننے کے لیے اپنی توجہ کو دل کی طرف مرکوز کرنا ہے. تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے کہ اپنی توجہ کو اپنے دل کی طرف کمپلیٹلی فوکس کرنا. کرنے کا تیسرا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جن کے ساتھ بھی آپ کا اصلاحی تعلق ہو تو اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر ان سے مشورے کرتے رہنا اور ان کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا, اس کو رابطہ شیخ بھی کہتے ہیں. یہ کل 6 معاملات ہو گئے. ان 6 معاملات کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو فرائض اور واجبات کے اوپر عمل کرنا خود بخود آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا, اور مکروہات شرعیہ سے دور رہنا بھی آپ کے لیے خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا. یہی اصل میں ان معاملات کا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یا رحم اللہ دعا کے لیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں روشن فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ زندگی میں تو نام مسلمانوں کی صف میں لکھا ہے, اے اللہ نہیں پتا کہ مرنے کے وقت بھی مسلمانوں کی صف میں ہوگا یا نہیں. اے اللہ کلمے پر موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ کلمے پر موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے, پھر موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دنیا کی زندگی کا کیا بھروسہ. اے اللہ ایک پل ہے اگلے پل نہیں. اے اللہ آج ہے کل نہیں. اے اللہ کچھ دن ہے اس کے بعد نہیں. اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کٹی جائے گی. اے اللہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اے اللہ اس زندگی کے اندر برباد ہو جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ ناکامی سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے اہل و عیال کے حق میں قبول فرما, دوست احباب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ جو بھی بات نہیں سمجھ رہے ہیں, اے اللہ ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں, اے اللہ ایمان کی حفاظت کی تدابیر نہیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اے اللہ معافی تلافی والا معاملہ فرما. اے اللہ سب سے برے تو ہم ہیں, تو نے ہمیں موقع عطا فرمائے. اے اللہ پھر بھی ہم نے ان موقعوں کی قدر نہیں کری. اے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے. اے اللہ اس دور میں ہم کیسے زندہ ہیں کہ ہمیں تو ایمان کی تعریف ہی نہیں پتا. ایمان ہوتا کیا ہے, نہ ہم نے خود سیکھا نہ اپنے اولاد کو سکھایا. اے اللہ ایسے حالات میں اس جہالت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. اے اللہ دجال اپنے تمام افواج کے ساتھ ایمان سے محروم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اے اللہ پورا دجالی نظام ہی ایمان کو اپنے اپنے رخ پہ کیا ہوا ہے. اے اللہ, اس حالت میں ہم اپنے عقیدوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ہمیں تو عقائد کا معلوم بھی نہیں. اے اللہ, ہمیں تو بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم. اے اللہ, ہماری اولادوں کو نہیں معلوم. اے اللہ, ہر طرف سے ان کے ایمان کے اوپر ٹانکے ڈل رہے ہیں. اے اللہ, اس حال میں صرف آپ ہی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں. اے اللہ, ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, عافیت افو درگزر والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, نرمی والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, جو ہم چھوٹے موٹے اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں, اے اللہ, اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ, الحمدللہ آپ کی توفیق سے, اے اللہ, ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے, اے اللہ, آپ نے بہت سارے لوگوں کو, اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے راستے پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ, ان میں سے دو بچوں نے الحمدللہ حال میں ہمارے ہاں قرآن مکمل کیا. اے اللہ, ہمارے اپنے بھائی کے بیٹے سید محمد مصطفیٰ کریم نے مکمل کیا. اے اللہ, ہمارے قریبی رشتے دار فرحان صاحب کے بیٹے حمزہ نے مکمل کیا. اے اللہ, ان کے مکمل کرنے کو قبول فرما. اے اللہ, ان کے والدین کی طرف سے اس پوری سعی کو قبول فرما. اے اللہ, ان کے اساتذہ کرام کی طرف سے ان قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ, جتنے بچے اور اس راستے کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اے اللہ, ان کی محنتوں میں ان کا مددگار بن جا. اے اللہ, اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما. اے اللہ, اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ, اتنے بڑے کام کی اے اللہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں. اے اللہ, فقط آپ کی توفیق سے ہی اس کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا. اے اللہ, اب آپ ہی مدد فرما دیجیے. اے اللہ, اب آپ ہی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, ہمارے سارے بچوں کو نہ صرف قرآن کے الفاظ کا حافظ بنائیے, بلکہ قرآن کے معانی کا حافظ بھی بنا دیجئے. اے اللہ, قرآن کے پیغام کا حافظ بھی بنا دیجئے. اے اللہ, قرآن کے ان کے احکام کا حافظ بنا دیجئے. اے اللہ, قرآن کا مبلغ بنا دیجئے. اے اللہ, قرآن کا عاشق بنا دیجئے. اے اللہ, قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اے اللہ دوسروں کی زندگیوں کو ڈھالنے والے کے لیے بطور سبب کے استعمال فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ, جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ, ان کی تمام جائز پریشانیوں, جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ, ہر قسم کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے ایک عزیز رشتے دار, اے اللہ, فخر عالم صاحب بیمار ہیں. اے اللہ, ان کے بچے نے, ان کی بیوی نے دعا کے لیے کہا, اے اللہ, آپ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے. اے اللہ, عافیت کا والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جن کا انتقال ہو چکا, اے اللہ, ان کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی, اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے کچھ ساتھیوں نے بہت قربانیاں دے کر کے دین کے علم کے لیے بہت زیادہ اپنا وقت نکالا, بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود اور دیگر ذمہ داریوں کے ہونے کے باوجود. اے اللہ, انہوں نے دین کے علوم کے اوپر محنتیں کریں. اے اللہ, بلکہ کچھ کے تو گھر والوں نے بھی بہت محنتیں کریں. اے اللہ, کچھ کے امتحان ہو چکے, کچھ کے امتحان ابھی ہونے والے ہیں. اے اللہ, ان سب کو ان امتحانوں کے اندر کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ان کی ان محنتوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ, ان کے جو پیچھے ان کے بیوی بچوں نے جو قربانیاں دیں, ان کے بغیر وقت گزارا, یا جن کی بیویوں نے اس راستے کے اوپر محنت کری اور ان کے شوہروں نے قربانیاں دیں کہ ان کے بغیر جو ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو خود سے ہی نپٹا لیا. اے اللہ, ان سب کی ان قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ, دین کے علم کے راستے کے اوپر ان کو قبول فرما لیجئے. ان کے اولادوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ, ان محنتوں کو رائے گاہ نہ جانے دیجئے. اے اللہ, ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ, جو کچھ بھی کہا گیا, سنا گیا, اے اللہ, کسی کو بھی ہمارے خلاف بطور حجت کے نہ استعمال فرما. اے اللہ, ہم سب کے لیے بطور خیر کے اس کو استعمال فرما. اے اللہ, جنہوں نے بھی اس میں بیٹھنے کا انتظام کیا, اے اللہ, ان کو اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ, اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ, دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ, جادو ٹونے سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں, ہمارے مشائخ, ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.